اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، آپ کو پتا ہے کہ پروگرام راہ نجات میں ہم گفتگو کرتے ہیں دینی عقائد کے بارے میں، اور آج جو ہم نے عنوان انتخاب کیا ہے اس سلسلے میں وہ ہے دین سے دوری کے اسباب. دین سے کیوں دوری کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آج ہم عصر حاضر میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی اسباب نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دور ہی دور ہوتا جا رہا ہے روز بروز دین سے. لیکن ایک طرف ایسا بھی ماحول ہے کہ دیندار معاشرے میں پائے جاتے ہیں، دینی رجحان بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک خاص فکر ہے، ایک خاص وہ کہا جائے سوچ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین سے دوری ہمیں اختیار کرنی چاہیے. دین جو ہے محدودیت کا سبب بنتا ہے، دین ہمیں محدود کر دیتا ہے، دین ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں جن کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ انسان جو دیندار بن سکتا ہے لیکن دین سے گریزاں ہیں. کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں، کچھ سماجی، کچھ ثقافتی اور کچھ سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج اس پروگرام میں ہم بحث کریں گے کہ وہ سماجی اسباب کیا ہے جن کی وجہ سے انسان دین سے گریزاں ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب یہاں پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے وقت. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کریں گے آج دین سے دوری کے اسباب، اجتماعی اور سماجی اسباب کیا ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ حضور، آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اپنے اسٹوڈیو میں.
آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا.
حضور، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ابھی ناظرین خدمت میں ایک اہم اور بہت ہی مفید موضوع ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، اور اکثر ہمارے جوانوں کے درمیان یہ بات ہوتی رہتی ہے اور اس طرح کے موضوعات چھیڑتے ہیں وہ آپس میں کہ دین سے دوری کرنی چاہیے، دین جو ہے محدود کر دیتا ہے انسان کو، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل جن سے آپ بھی واقف ہوں گے. میں کھلی طور پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کیوں دین سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ. بہت حساس موضوع ہے دین سے دوری کے اسباب، خاص طور سے سماج میں دین سے کیوں دوری ہے، لوگ دین سے کیوں دور ہیں. حتیٰ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دین سے صرف دور ہی نہیں ہے بلکہ دین سے بعض سماج میں بیزاری بھی اختیار کی جاتی ہے.
بالکل صحیح فرمانے.
تو بہرحال ان اسباب کی طرف. اچھا، بسا اوقات لوگ جو بیزار ہیں دین سے یا دین سے دور ہیں، وہ قصدن اور جان بوجھ کر مکمل آگاہی کے ساتھ دین سے دوری نہیں اختیار کرتے ہیں. وہ ان کا کوئی خاص غرض پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ناخواستہ طور پر وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے اور دین کے درمیان ایک لمبا اور طولانی فاصلہ محسوس کرتے ہیں.
بالکل.
اور ایسے لوگوں کو سماج میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں یا دین سے گریز ہیں، جبکہ شاید اور بسا اوقات یقیناً یہ لوگ، ان لوگوں کی خطا بھی نہ ہو، مقصر بھی نہ ہو، بلکہ شاید ایک وکٹم ہو اور شکار ہو یہ کسی سازش کا کے نتیجے میں وہ دین سے دور ہوگا.
بالکل، یا کچھ ایسے اسباب فراہم
ہوئے
اور خود بھی وہ چاہتے نہیں ہیں کہ دین سے دور ہوں.
البتہ بہرحال یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اسباب و عوامل جو سبب ہوتے ہیں دین سے دوری کے لیے، صرف اور صرف انسان ان اسباب کو ہی خطا کار نہیں ٹھہرا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ اسباب انسان کے اختیار کو اس سے سلب کر لیتے ہیں.
بالکل.
لیکن ہاں، بہرحال 70-80% ان اسباب کا اثر ہوتا ہے، اور انسان اگر ان اسباب سے آگاہ ہو جائے، آشنا ہو جائے، تو بہرحال اپنے آپ کو مزید خطرات سے بچا سکتا ہے. وہ محاورہ ہے نا، پریونشن از بیٹر دین کیور.
بالکل.
کہ انسان اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھے بیماریوں کے اسباب سے،
بالکل،
تو پھر اس کے بعد بیماری کے علاج سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے.
بہتر ہے، بالکل.
تو بہرحال ان اسباب سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے، سماج میں جو اسباب ہیں دین سے دوری کے، ان کو حد اقل کم از کم دو یا تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. سب سے پہلا سبب ہوتا ہے ذاتی سبب. البتہ سماج اپنے آپ میں کسی فرد کا نام نہیں ہے, سماج ایک مجموعہ ہے کہ جو افراد سے تشکیل پاتا ہے. ہر فرد اپنے آپ میں سماج کا ایک رکن بنتا ہے, سوسائٹی کا ایک رکن بنتا ہے, اجتماع کا ایک رکن بنتا ہے. اور جو خصلت ان افراد میں رائج ہو جاتی ہے, راسخ ہوتی ہے, رفتہ رفتہ وہ سماج کا حصہ بن جاتی ہے. اس کو جب عمومیت حاصل ہوتی ہے تو وہ خصلت, وہ خامی یا وہ خوبی, وہ پھر سماجی خوبی کہلانے لگتی. جب عام طور سے عمومی سطح پر اس سماج کے تمام افراد اس کے عادی ہو جائیں یا اس کا شکار ہو جائیں. تو سب سے پہلے کچھ ذاتی اسباب ہوتے ہیں جو افراد میں پائے جاتے ہیں سماج میں. اس کے بعد بیرونی اسباب ہوتے ہیں جو باہر سے بظاہر سماج میں آتے ہیں. دونوں ہی اسباب کی طرف غور کرنا ضروری ہے. دیکھیں ذاتی اسباب میں مثال کے طور پہ میں چند موارد کا نام لیتا ہوں. جہل, نادانی, یہ ایک سبب ہے جس کی طرف ابھی اختصار سے اشارہ کیا میں نے. دوسرا سبب گناہ. انسان ذاتی طور پہ مسلسل اگر گناہوں میں غرق ہوتا جاتا ہے, گناہ کرنے لگتا ہے, اور رفتہ رفتہ وہ گناہ اس کے وجود میں راسخ بن جاتا ہے, اس کی عادت بن جاتا ہے, تو پھر وہ دین سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے. احادیث میں بھی ہے, ایسا حدیثوں میں بھی آیا ہے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی, کہ انسان جب کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے قلب پر, اس کے دل پر ایک سیاہ سا نقطہ ظاہر ہوتا ہے. کلما ازداد اثمن ازدادت نقطتن, جس قدر اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے اس کے اس سیاہ نقطے میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے. رفتہ 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 وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے قلب پر محیط ہو جاتا ہے, اس کے پورے قلب کو, اس کے پورے دل کو سیاہ بنا دیتا ہے. پھر گناہ ہی انسان کی عادت بن جاتی ہے.
بالکل.
پھر انسان, تو گناہ جو ہے انسان کو دین سے دور کرتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ میں کہ انسان کا ایک چھوٹا سا گناہ اگر اس پہ وہ ثابت رہے اور وہ اس کا ازالہ نہ کرے اور توبہ نہ کرے,
بالکل,
تو پھر یہ گناہ, چھوٹا سا گناہ انسان کو عذاب جہنم تک لے جا سکتا ہے.
بالکل.
اسی لیے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور سے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا, کیونکہ بس اوقات یہ چھوٹا گناہ جو ہے اس کو چھوٹا سمجھنا یہی بڑا گناہ
بڑا
ہوتا ہے.
گناہ ہوتا ہے, صحیح.
اس کے برعکس بھی ہے کہ اچھائیوں کو بھی بلو کم ہو لیکن ان کو حقیر نہ سمجھو. لیکن ایک سبب گناہ اور خطائیں مسلسل انجام دینا, یہ بھی دین سے دوری کا سبب بنتی ہے.
اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ایک ایک,
جب کیونکہ انسان کے اندر عادت بن جائے اس گناہ کے انجام دینے کے لیے, تو پھر دین اس کے لیے رکاوٹ
نہیں
بنتا. دین مانا, پھر وہ دین میں تبدیلی کی خواہش رکھتا ہے کہ کس طرح اس کو,
بالکل, جواز
اپنا رنگ دیتا ہے, وہ جواز تلاش کرتا ہے کس طرح اس کو لیگلائز کرے, وہ اس عمل کو اپنے اس کا جواز فراہم کرے اور وہ عمل اس کے لیے جائز ہو. تیسرا سب سے اہم سبب فقر و ناداری. فقر و ناداری.
لیکن ایک سوال یہاں پہ جو آپ نے اشارہ کیا پہلے بھی, مثلا جہل, نادان جو ہے, نادانی ایک سبب ہے. لیکن اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سارے افراد ہیں جو جاہل ہیں, لیکن شاید ان کی خطا بھی نہ ہو اس سلسلے میں کہ وہ دین سے, دینی احکامات سے, دستورات سے دور ہیں. تو کیا یہ جہل جو معاشرے میں پایا جاتا ہے, جاہل افراد جو ہے, یکساں ان کو ہم دیکھیں ایک نگاہ سے؟
یہ اچھا سوال ہے, آپ نے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں جہل, خود جہل کی بھی کئی قسمیں ہیں اور جاہلوں کی بھی کئی قسمیں.
صحیح, کچھ اشارہ کیجیے تو.
جی, میں اس کی طرف, تاکہ بات اور بھی واضح رہے. جہل دو طرح کا کم از کم ہوتا ہے. ایک وقت ایسا ہے کہ جو انسان جاہل ہے, نادان ہے, اسے اس بات کا علم ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے.
صحیح.
وہ جاہل ہے, وہ اس کو نہیں معلوم ایک حقیقت ہے. مثال کے طور پہ بہت واضح سی بات ہے, ہماری طبیعت خراب ہے, ہمیں معلوم ہے ہماری طبیعت خراب ہے, لیکن ہمیں اس کا علاج کیا ہے ہمیں علم نہیں ہے. تو ہم علاج سے ہم جاہل ہیں کہ
جاہل, بالکل.
بہت ساری مشکلیں ہیں, ہمیں معلوم ہے ہمارے ساتھ مشکل ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ہم اپنی مشکل کو, اپنی بیماری کو جانتے ہیں, لیکن اس کا حل نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں جاہل بسیط. بسیط جاہل ہے، لیکن یعنی صرف ایک جہل اس شخص میں پایا جاتا ہے، لیکن کبھی دوہرا جہل ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں اس کی ٹرمینالوجی ہے جہل مرکب. وہ کون سا جہل ہے؟ مثال کے طور پر ہماری ایک طبیعت خراب ہوئی، ہمارا رواج یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے کہ جب بھی ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم کوئی خاص گولی، خاص ٹیبلٹ ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس خیال سے کہ یہی گولی میرے لیے شفا کا سبب ہے، جبکہ وہ گولی ہمارے لیے، وہ ٹیبلٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چہ بسا بس اوقات ہماری ہلاکت کا سبب بنے گی. لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے. تو اب یہ جو ہم جان رہے ہیں، سب سے پہلے اور وہ جو ہماری طبیعت خراب ہوئی ہے اس کا وہ علاج نہیں ہے ٹیبلٹ، ایک صحیح. اس کا ہمیں علم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. یعنی ہمارا علاج نہیں کر رہی بلکہ مزید ہمیں بیمار بنا رہی. یعنی دوہرا جہل ہمارا پایا جاتا ہے، ہمارے اندر دو جہل. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. یہ جہل خطرناک تو ہوتا ہے، لیکن پہلے والے جہل کے بنسبت اس جہل میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے اور اسے معلوم بھی ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، تو ایسے شخص پر فرض یہ ہے، لازم ہے کہ وہ جائے سیکھے.
صحیح.
اور اگر وہ شخص نہیں سیکھتا ہے، وہ تعلیم نہیں حاصل کرتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو اس کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ جو ہے اس کا محاسبہ کرے گا، یہ سزا کا مستحق ہوگا. اگر نہیں جانتا اور جان سکتا تھا لیکن جاننے کو تحقیق کے لیے نہیں گیا. اس کے برخلاف ایک شخص جو نہیں جانتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ وہ نہیں جان رہا ہے، جہل مرکب کا شکار ہے، کوئی اسے بتانے والا بھی نہیں تھا، تو یہ شخص جو ہے اللہ کے نزدیک اپنے جہل کا احتجاج کر سکتا ہے اس وقت تک جب تک اسے کوئی بتانے والا نہ ہو. لیکن اگر کوئی بتانے والا ہے تو اس وقت یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں احتجاج نہیں کر سکتا. جیسے انبیاء اور رسول، سیرت رہی انبیاء کی، انبیاء کے زمانے میں لوگ اکثر لوگ اسی جہل مرکب کے شکار تھے. مثال کے طور پہ رسول جب دین لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے قالوا بل وجدنا آبانا کذلک یفعلون، وہ یہی کہتے تھے ارے ہم تو اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہ جو سیرت ہماری ہے، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، اس کو وہ مانتے تھے، ہم آپ کے دین کو کیسے مان لیں؟ آپ کا دین تو ہمیں ہماری آبائی سیرت سے دور کر رہا ہے، ہمارے موروثی دین کو ہم سے چھین رہا ہے، ہم آپ کے دین کو کیسے مان لیں؟ تو یہ جہل مرکب تھا ان کا، وہ اس کو حق سمجھ رہے تھے جو باطل تھا. لیکن انبیاء آئے، انبیاء نے ان کی ہدایت کی، تو ان میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، کچھ لوگ گمراہ ہوئے. تو اگر ہدایت پہنچ گئی ہے ایسے لوگوں کو اور پھر حق کی بات نہ مانی، تو ان کا محاسبہ ہوگا، پھر یہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. لیکن اگر انہیں کوئی بتانے والا نہ رہا، تو اکثر بزرگ علماء کا نظریہ اس سلسلے میں کہ ایسے لوگ بارگاہ خدا میں معذور کہلائیں گے، ان کی معافی ہوگی، خداوند عالم ان کا مواخذہ نہیں کرے گا
جن تک پیغام نہیں پہنچ پایا.
جیسے دیوانے، پاگل لوگ، یہ لوگ معذور ہیں، ان پر کوئی تکلیف نہیں. ویسے یہ لوگ بھی معذور کہلائیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کا کوئی بتانے والا نہ ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں جو بے دین لوگ ہیں، تو کچھ لوگ بے دین ایسے ہیں کہ جو دین جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں لیکن پھر دین بے دین ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں یا دین کو نہیں جانتے ہیں لیکن ان کو جاننے کی ان کے لیے اسباب فراہم ہیں،
بالکل
اللہ نے ان کو شعور دیا ہے، تو ان لوگوں کا مواخذہ ہوگا.
صحیح.
لیکن وہ لوگ کہ جو سماج میں دین سے آشنا نہیں ہیں، دین سے دور ہیں، اور ان کا کوئی مرشد بھی نہیں ہے، کوئی ہادی بھی نہیں ہے، البتہ آج کے زمانے میں ایسا تصور ذرا محال ہے. ہم عقلاً محال نہیں کہہ سکتے، لیکن عام طور سے عام زندگی میں اگر دیکھیں تو ایسا محال سا نظر آتا ہے.
کیوں؟
مواصلاتی ذرائع آج اتنے وسیع ہو چکے ہیں، اور کیا نام ہے، آپ بتائیے، بعض جنگلوں تک جو ہے نیٹ ورکس پہنچ چکے ہیں. تو آج انسان اکثر جو نیٹ ورکس کے سلسلے میں، خصوصاً موبائل کا یا انٹرنیٹ کا یا سیٹلائٹ نیٹ ورکس کے سلسلے میں جو گفتگو ہوتی ہے، تو اب دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی اگر معذور رہا، تو اللہ اس کو بخشے گا.
صحیح. حضور یہاں پہ چلے جہل کے حوالے سے تو یہ ہے، تو ان افراد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آگاہ ہیں، نے واقف ہے اور جانتے ہیں، علم بھی ان کے پاس ہے، نالج ہے، پڑھے لکھے ہیں، لیکن دین سے دور ہیں،
دیکھیں
دینی دستورات اور احکامات کو نہیں مانتے ہیں.
اچھا سوال ہے آپ کا. اس سلسلے میں یہ ایک بہرحال ایک سماجی یعنی بیماری اس کو کہیے اگر آپ، بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے، البتہ ہم صرف تنقید کی نگاہ سے نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، تنقید کے حوالے سے نہیں کہنا چاہ رہے، صرف ایک حقیقت ریالٹی ہے
بالکل
جو سماج میں پائی جاتی ہے، ایک درد ہے جو سماج میں رہنے والے افراد اس کی طرف غور کریں. انسان بہت سے لوگ آگاہ ہوتے ہیں، آگاہ ہونے والے لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. جو لوگ آگاہ ہیں ان میں سے آگاہ لوگ کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ تنگ دست ہوتے ہیں. جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو بہرحال دیندار ہوتے ہیں، دین ان کے زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے اور دین اصل ہے ان کی زندگی میں، لیکن کچھ لوگ جو مالدار ہیں اور دین سے دور ہیں، اس دین سے دوری کا سبب ان کی زندگی میں اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنی ترقی، کامیابی، اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں اور اپنی رسومات، یعنی ان کا جو عیش و عشرت ہے، اس کے آگے دین کو رکاوٹ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال دین جو ہے وہ کیا نام ہے، سماج کے پست لوگوں سے متعلق ہے. اب جس قدر ہمارا وجود بڑھتا گیا، سوسائٹی میں ہمارا لیبل ذرا ہائی ہوتا
ہائی
گیا،
ہو گیا،
تو اب ہمیں دین کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بہرحال جو شخص پریشان ہوتا ہے وہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہمیں تو کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، تو پھر ہم دعا کیوں مانگیں؟ ہم پریشان نہیں اپنی زندگی میں تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ یہ ہے عام تصور سوسائٹی کا اس کی طرف. یعنی البتہ صرف ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے افراد سے ہماری گفتگو، ان سے یعنی ہماری درخواست یہ ہوگی کہ ذرا سا اپنے آپ میں خود واپس آ جائیں. ایسا حقیقت نہیں ہے ایسی. جناب موسیٰ سے خداوند عالم، یعنی انسان، کہنے کا مقصد یہ کہ انسان زندگی کے جس حصے میں بھی پہنچ جائے ذات خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا.
بالکل.
جناب موسیٰ سے خدا کہتا ہے کہ موسیٰ نمک بھی مجھ سے چاہو. یعنی انسان جس مرحلے پہ زندگی کے پہنچ جائے دین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دین گویا سماج کے پس لوگوں کے لیے ہے، اور ہم تو اب سماج کے اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، سوسائٹی میں اس مرحلے پہ آ چکے ہیں کہ جہاں اب ہمیں دینی رسومات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کے گھر میں دین سے دوری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں حجاب نہیں ہوتا، عبادات کا تصور نہیں ہوتا، دینی احکام اگر بسا اوقات نظر بھی آتے ہیں تو صرف رسم و رواج کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ایسے افراد وکٹم بھی ہوتے ہیں. بہرحال ایک اپنے آپ میں مستقل موضوع ہے کہ بے دینی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. تو اکثر ایسے لوگ اپنی زندگی میں بے دینی کے نقصانات سے بھی روبرو ہوتے ہیں.
بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا حضور. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ اور مفید گفتگو ہو رہی ہے عالی جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب کے بلا کے ساتھ. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. دین سے دوری کے اسباب پہ گفتگو ہو رہی ہے عالی جناب مولانا مرزا عسکری حسین کے صاحب کے ساتھ. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ یہاں تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی، بہرحال جہل کی آپ نے توضیح وضاحت کی اور اس طرح سے آپ نے جو ہے نا جو جان بوجھ کر کسی ان کے اسباب اور وجوہات آپ نے یہاں پہ بیان کیے، لیکن ایک اور چیز ہے.
البتہ معاف کیجیے گا، میں یہاں آپ کے سوال سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں جو بات رہ گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سماج میں کچھ لوگ تو مالدار ہیں اور دین سے آگاہ ہیں، وہ دین سے دور ہیں. کچھ لوگ تنگ دست ہیں اور دین سے آگاہ ہیں اور وہ دین سے دور ہیں.
صحیح صحیح.
تو اس کے لیے بہرحال یہ اپنے آپ میں ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ تنگ دستی، فقیری،
یہ بھی ایک میں اسی طرف آنا بھی چاہتا تھا کہ معمولاً ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں میں بھی کہ جہاں پہ فقیر ہے، ایک تو یہ کہ بعض جو امیر افراد ہیں یا جو دین سے دور ہونا چاہتے ہیں، دین کو رکاوٹ دیکھتے ہیں اپنی راہ میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دین تو غریبوں کا ہے. لیکن ادھر سے ہم ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ نہیں، جہاں پہ دینداری وہاں پہ آ سکتی ہے جہاں پہ فقر نہ ہو، لیکن جہاں پہ فقر اور غریبی ہے، لاچاری ہے، وہاں دینداری نہیں ہو سکتی. تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے.
بہرحال بہت اہم نقطہ ہے یہ. آپ دیکھیں، گرچہ فقر جو ہے، فقیری اور تنگ دستی اور ناداری جو ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے سماج کی. بارہا ہماری احادیث میں فقیری سے ڈرایا گیا ہے. بس اوقات تو فقیری اور ناداری کو کفر سے تشبیہ دی،
تشبیہ دی گئی، بالکل
یعنی قریب ہے کہ فقیری انسان کو کفر تک لے جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اکثر نظر آتا ہے کہ انسان فقر و ناداری جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو دین سے دور ہونے لگتا ہے. لیکن میں یہاں ایسے افراد سے خاص طور سے خطاب کروں گا، اور ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان اس وقت فقیری کے سبب دین سے دور ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں دین سے آشنا نہیں ہے. اگر کوئی کہے شخص کہ ہم دین کو تو جانتے ہیں، دین سے آشنا ہے، لیکن تنگ دستی ہمیں دین پہ عمل کرنے نہیں دیتی، یہ شخص دین سے حقیقی معنوں میں آشنا نہیں ہے. کیونکہ اصل میں یہ فقر و ناداری گرچہ زندگی کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی ہے سماج میں، اسی لیے اللہ نے کچھ سماجی احکام ایسے معین کیے ہیں کہ سماج پہ ہر فرد مالدار فرد پہ لازم ہے کہ وہ فقیر اور تنگ دست کی دستگیری کرے، تاکہ سماج میں یہ فقر و فاقہ و ناداری نہ رہے. حتیٰ بس اوقات بعض احادیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غریب فاقے کے ساتھ رات کو سوتا ہے تو یقیناً کسی مالدار نے اس کی روٹی کھائی ہے، کسی نے اس کا حق مارا. سماج میں اسلام اس فاصلے کا قائل نہیں ہے. البتہ ایک فقیری ایک چیز غربت ہے سماج میں، کسی کے پاس ممکن ہے کم پیسہ ہو، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہو، یہ امکان ہے. بہرحال جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقت کرتا ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہیں، جتنی لیاقتیں ہیں، جتنے ذرائع، جتنے وسائل جس کے پاس ہیں، وہ اس کے مطابق. لیکن ایسی فقر، یعنی ایسا فقر، ایسی تنگ دستی کہ جو بالکل انسان کو زبی بوس کر دے، اس کے پاس گویا نان شبینہ نہ ہو، یہ اسلام اس کا ذمہ دار سماج میں افراد کو ٹھہراتا ہے. لیکن ایسی فقیری اس بات کا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ انسان عذر لے کر آئے کہ ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. اسلام اتنا سہل دین ہے، اسلام تو اس بات کا قائل ہے کہ تمہارے پاس جتنا ہے تم اتنا ہی پہ عمل کرو. آپ دیکھیں حج واجب ہے کہ نہیں؟
بالکل
اسلام کی عزت کا سبب ہے،
سبب ہے بالکل.
لیکن آپ دیکھیں اللہ اور اسلام کی حکمت، اللہ نے حج کو واجب کیا لیکن کس شخص پہ واجب کیا؟
جسے
جس کے پاس استطاعت ہے. خمس واجب ہے کہ نہیں؟
بالکل.
زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کس پر واجب کیا؟ جس شخص کے پاس اتنا سرمایہ بچے. اب وہ خمس اور زکوٰۃ کی مقدار ایک اپنا مستقل موضوع. جتنے بھی دینی احکام ہیں، اسلام نے ہر انسان کے لیے وہی احکام عائد کیے ہیں کہ جتنا اس کے امکان میں اور اس کی وسعت میں. لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها، جتنی طاقت ہے،
جتنی وسعت ہے. تو لہٰذا کوئی یہ عذر پیش کرے اگر تمہارے پاس، حتیٰ آپ دیکھیں نماز میں مثال کے طور پہ انسان کے پاس اچھا لباس پہن کے نماز پڑھیں، اچھی بات ہے. اصل تو مستحب یہ کہ سفید لباس معطر مرتب صاف ستھرا لباس ہو، بہترین سے بہتر سے بہتر لباس، اچھے سے اچھا لباس ہو، تاکہ ہر انسان جس وقت نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اس احساس کے ساتھ جائے کہ زندگی کی آخری نماز ہے اس کی، اور جتنا اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، آراستہ کر سکتا ہے، اس آرائش کے ساتھ جائے. لیکن جہاں یہ مستحب ہے، اس کے مقابل میں آپ دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ صرف اتنی مقدار میں جسم پر لباس ہونا واجب ہے نماز میں کہ جس سے ستر عورتیں ہو جائے، انسان کی شرمگاہ چھپ جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شخص کے جسم پہ، تن پہ اگر لباس نہیں ہے، یعنی اب مرد اور عورتوں کے لیے احکام مختلف ہیں،
مختلف ہیں بالکل،
ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین کے لیے ان کا پورا جسم سر سے پیر تک شرمگاہ کا حکم رکھتا ہے، پورے جسم کو چھپانا ان کے لیے واجب ہے. مردوں کے لیے جتنے حصے میں شرمگاہ ہے چھپ سکتی ہے اتنا حصہ ان پہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے تو یہ عذر اس کا نہیں ہے نماز کے لیے. یعنی دین، کپڑے کا نہ ہونا دین سے رکاوٹ کا سبب نہیں ہے. ایک شخص بھوک کے مارے زمین پہ گر گیا ہے، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی سہارا بھی نہیں اس کے لیے، اسلام کہتا ہے تم لیٹ کے نماز پڑھو، تمہاری وہی عبادت ہمارے لیے مقبول ہے. جتنی تم میں قدرت ہے، جتنی لیاقت، اس طرح کے بہرحال بہت سارے مسادی
بالکل.
جتنا انسان کے اندر وسع پایا جائے، جتنا انسان کے لیے امکان پایا جائے، انسان اتنے ہی کا معمور ہے، اس سے معافق اس سے مواخذہ
نہیں ہوگا.
صرف اصل سبب یہ ہے کہ کیونکہ انسان ایسا انسان جو کہتا ہم دین کو جانتے اور ہم فقیری کے سبب دین سے دور ہیں، تو یہ شخص واقعاً غلط کہہ رہا ہے. اس کو اگر دین صحیح معنوں میں معلوم ہوتا تو ایسا نہ کرتا. کہ یہ شخص حقیقت میں دین سے نہیں آگاہ, دین کے احکام سے نہیں, دین کے فلسفے سے آگاہ نہیں. جس حد تک اس کے پاس ہے اس حد تک یہ مامور ہے. لیکن بہرحال فقیری اور تنگ دستی ایک اہم, دیکھیں سماج کی رشد و ترقی, بسا اوقات کوئی فرد اگر سماج میں, بہرحال ایک ضمنی گفتگو ہے, سماج میں اگر ترقی کرتا ہے اور خوب اس کے پاس مال و ثروت بڑھ جاتا ہے اور دولت آتی ہے اس کے پاس, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال ہمارا سماج بہت ترقی یافتہ ہے یا میں گویا ترقی یافتہ ہوں. لیکن آپ اوور آل جب اس شخص کو سماج کے دائرے میں اگر دیکھیے گا تو پورے سماج کو پست کہا جائے گا اور یہ شخص بھی اس کا مزداق ہوگا. کیونکہ جب سماج میں تمام پہلو اس کے رشد کریں گے تو سماج ترقی یافتہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال سماج میں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے سماج کے تمام افراد پہ فرض بنتا ہے کہ وہ فقر کی بیماری کو دور کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, وہ تقوی اور نیکی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں.
بالکل, اسی لیے ہمارے دین اسلام میں دیکھا جائے تو بہت سارے دستورات ایسے, خمس ہے, زکات
ہے, خمس و زکات کے احکام,
ان احکامات کے علاوہ بھی مثلا جیسے انفاق اور ایثار, اس طرح کے صدقہ کتنی اہمیت دی گئی,
کتنی اہمیت رکھی گئی. آپ خود دیکھیں, مثال کے طور پہ بعض گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد ہے.
بالکل, یتیموں کی سرپرستی اور دوسرے مسائل,
یہ اس کا صرف بنیادی سبب یہ ہے کہ سماج میں وہ فاصلہ جو طبقاتی ہے وہ کم ہوتا جائے. کیونکہ جب سماج میں فاصلی تب اچھا, آپ خود دیکھیں کبھی کبھی اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ سماج کا اگر نادار طبقہ, اس کی دستگیری نہ کی جائے اور وہ بے دین رہ جائے, دین سے دور رہ جائے, تو پھر سماج کی امنیت اور سیکیورٹی کو بھی خطرہ رہتا ہے.
بالکل,
حفاظتی طور پہ سماج کو خطرہ رہتا ہے. پھر ایسی سماج سے ایسی بے دین لوگ, مثال کے طور پہ کوئی چور بنے گا,
بالکل
کوئی ڈاکو بنے گا, ٹھیک ہے,
تو گویا ان کی مدد سے ہم اپنی مدد کر رہے ہیں.
ہم گویا سماج کی اگر مدد کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا.
صحیح بجا فرما رہے ہیں قبلہ, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, مجھے یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرنی ہوگی. بہت ہی اہم اور مفید مطالب تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, بہت عمیق اور گہری گفتگو تھی, بہت ہی مفید, امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. دین گریزی کے اسباب کیا ہیں, اس سلسلے میں گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوگی, لیکن سیاسی اسباب اور علل کی طرف اشارہ کیا جائے گا. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.